اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو اسلام میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور اس کی مقدماتی بحث کے حوالے سے، اسلام اور زمانے میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے طریقے، اور اس کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، عام لوگوں کا کیا نظریہ ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ آج کے دور کے انسان کی اصل تباہی کا سبب کیا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں، دنیا کا کوئی بھی ایسا خطہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں دین کے نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو، یعنی ہر خطے میں، ہر علاقے میں دین کے نام سے کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی موجود ہے جس کے وہاں کے لوگ پیروکار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج کا انسان تباہی کی طرف مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام کو لوگوں نے عبادت گاہوں تک محدود کر دیا ہے۔ یعنی جب عبادت کا موقع آتا ہے، جب عبادت کا مرحلہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف لوٹ جاؤ، لیکن جب عبادت اور اطاعت سے ہٹنے کا مرحلہ آتا ہے، زندگی کے مختلف مراحل آتے ہیں، زندگی کی مختلف معیارات کی بات آتی ہے، زندگی کے مختلف کاموں کی بات آتی ہے، تو پھر وہاں پر کہتے ہیں کہ اسلام کو ہماری زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ لوگوں نے اسلام کو ایک ایسے مذہب کے طور پہ ہمیشہ پہچانا ہے جو صرف کمیونزم اور اس جیسی دوسری طاقتوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جب تک اسلام مقابلہ کرنے کے حد تک ہے، اس دین کا استعمال صحیح ہے، لیکن جب یہ دین ہماری زندگی میں مداخلت کرے گا مقابلے سے ہٹ کر، تو پھر یہ دین ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ رویہ انسان کا دین اسلام کے ساتھ نہ ہو، تو پھر دین اسلام انسان کی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن نے اسلامی قوانین کے متعلق جو انسانوں کا رویہ رہا، جو مسلمانوں کا رویہ رہا، اس کے متعلق ایک خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، اور وہ خطرے کی گھنٹی قرآن مجید کی آیت میں بیان ہو رہی ہے، جہاں قرآن مجید کہتا ہے نؤمنو ببعض ونکفرو ببعض۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بہت سارے اسلام کے پیروکار ایسے ہیں جو اسلام کے معاملے میں ایک عجیب نظریے کے حامل ہیں، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر ہمارے خواہشات کے مطابق اسلام چلے گا، وہاں پر ہم اسلام پر ایمان لے آئیں گے، جہاں پر اسلام ہماری خواہشات کی مخالفت کرے گا، ہمارے کاموں کی مخالفت کرے گا، ہمارے طریقۂ کار کی مخالفت کرے گا، وہاں ہم اسلام کے مخالف ہیں، یعنی ہم اسلام کی صرف انہی چیزوں پر ایمان لائیں گے جو ہماری من پسند ہیں، اور ہم اسلام کی ان چیزوں سے مگر جائیں گے اور ان چیزوں سے ہٹ جائیں گے جو ہماری من پسند نہیں ہیں۔ لہٰذا اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو ہماری نجی زندگی میں، ہماری اجتماعی زندگی میں مداخلت کا حق نہیں ہے، ان کے لیے ہمارے پاس جواب موجود ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اب زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، مسلمان اقوام بیدار ہو چکی ہیں، اور مسلمان اقوام کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ سائنسی فکری صلاحیتوں کی پیداوار کے نتیجے میں جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، اور گمراہی کی پیداوار کے نتیجے میں جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، ان دونوں میں بہت فرق ہے، اور ہمیں کس طریقے سے ہر اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے جو ہمیں فساد اور گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے، اور کس چیز کو ہمیں اپنانا ہے جو ہمیں ترقی اور کامیابی اور کمال کی طرف لے جا رہی ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر اسلامی قوانین کو انسانی زندگی میں مداخلت کا حق نہ دینے والے نظریات کے قائل وہ افراد ہیں جو استعماری طاقتوں کے اعلی کار ہیں، یعنی استعماری طاقتیں، کیونکہ انسان کے وجود کو، انسان کے کاموں کو، انسان کی زندگی کو اپنی کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں، لہٰذا وہ چاہتی ہیں کہ انسانوں کو اسلام کے قوانین سے اس طریقے سے دور رکھا جائے کہ یہ طاقت نہ پکڑ سکیں، یہ قوت نہ پکڑ سکیں، اور استعماری طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں. لہٰذا آج کے انسانوں کو، آج کے مسلمان اور اسلامی معاشروں کو ایک اور بات بھی اسلام کے حوالے سے سمجھ میں آنے لگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو عبادت گاہوں تک محدود کر دیا تو پھر ہم طاغوت کی طاقتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کفر سے مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر اسلام کے مقابلے میں مجتمع ہونے والی کفر کی طاقتوں سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اسلام کو اجازت دینی ہوگی کہ وہ ہماری زندگی کے تمام معاملات میں مداخلت کرے اور ہمیں جینے کا صحیح طریقہ کار بتلائے. ایک اور مسئلہ جو پیش آتا ہے، ماضی میں بھی پیش آیا ہے اور اب بھی پیش آ رہا ہے اور مستقبل میں بھی پیش آئے گا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اجازت نہ دیں کہ وہ ہماری زندگی میں مداخلت کریں، اگر ہم اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے میں صحیح طریقے سے عملی جامہ نہ پہنائیں، تو پھر ایک اور سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے، وہ یہ کہ مغربی جو سوچ ہے، مغربی جو افکار ہیں، مغربی جو نظریات ہیں، وہ ہم اسلامی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اندر اپنا اثر رسوخ پیدا کر لیتے ہیں. لہٰذا اگر ہم مغربی سوچ، مغربی افکار، مغربی نظریات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس سوچ سے دور رکھیں، تو پھر ہمیں اسلام کے قوانین کو بھرپور طریقے سے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. یہاں تک تو ہم انسانوں کی بات کر رہے تھے. اگر ہم قوانین کی بات کرتے ہیں، اگر ہم کچھ اصولوں کی بات کرتے ہیں جو انسان کی زندگی میں موجود ہیں اور جن کو اصولوں کو وجود میں لانے والا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اسلام ہے، تو یہاں پر ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ کیا حیوانات کی زندگی بھی انسان کی طرح مختلف اصولوں کی پابند ہے یا نہیں؟ حیوانات بڑی آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور انسان میں اور حیوان میں شاید یہ فرق ہے کہ حیوانات کے اندر اور ان کی اجتماعی زندگی میں کوئی قانون موجود نہیں ہے. ہم حیوانات کی زندگی کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ان کی زندگی کے اندر حکمت سے بھرپور قوانین موجود ہیں. مثلاً ایک قانون جو حیوانات کی زندگی میں بھی ہے اور انسانوں کی زندگی میں بھی ہے، وہ ہے باہمی تعاون. یعنی کوئی بھی کام حیوانات اکیلے نہیں کرتے. مثلاً آپ حشرات کو لے لیں، شہد کی مکھی کو لے لیں، ان کے اندر ایک پورا سسٹم کام کر رہا ہے شہد کی مکھیوں کے اندر، جو باہمی تعاون کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے. دوسری خصوصیت جو حیوانات کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے تقسیم کار، یعنی وہ کاموں کی تقسیم کر کے آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا ہر فرد کی ایک علیحدہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ تمام افراد ایک ہی ذمہ داری کے تحت اپنے تمام کاموں کو انجام دیں. لہٰذا تقسیم کار کا قانون انسانوں کی زندگی کی طرح حیوانوں کی زندگی میں بھی موجود ہے. تیسری چیز، پیدائش اور اموات کا قانون بھی حیوانات کی زندگی میں انسانوں کی زندگی کی طرح موجود ہے. ایک اور قانون، مافوق کی حکمرانی، یعنی ہمیں حیوانات کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ ان کی اجتماعی زندگی میں ایک مافوق ہوتا ہے اور ایک ماتحت ہوتا ہے. مافوق حکمرانی کرتا ہے، سربراہی کرتا ہے، اور جو ماتحت ہوتا ہے وہ فرما برداری کرتا ہے. اور یہ قوانین ہمیں شہد کی مکھی کے علاوہ دیمک اور بہت سارے حشرات اور حیوانات کی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.